بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات صلوات.
محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظروف فقال يا فاطمة عيذيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه لي يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رؤية جدي رسول الله فقلت لعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رؤية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أدخل أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رؤية طيبة كأنها رؤية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معها ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي ويا صاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أعطيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذل لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال عليك السلام يا بنتي ويا مرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فيه. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأصحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قمرا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وعي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليصحب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال: النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آله. فقال النبي الثاني: يا علي، والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم إلا فرج الله همه، ولا مهموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي: إذا والله فزنا وصعدنا، وكذلك شيعتنا فعلوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجهم. جزاك الله. Now I will request Ali Mujtaba Salamahu to come and present your speech for today. Ali Mujtaba. Bar Muhammad wa Ali Muhammad bulantar salawat. برادر میسم رضا سے گزارش کروں گا کہ اسلام پیش کریں آج کی مجلس سے بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللهم
علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم برائے ظهور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایک بار اور مجھے گود میں لے کچھ نہیں مانگوں گی پھر تم سے یہ وعدہ میرا ایک بار اور مجھے گود میں لے حسین کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے وہم آتے ہیں میرے دل
جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اپنی آغوش میں بابا چھپا لو مجھ آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو جیتے جی آہ کہاں اب تمہیں پاؤں گی بھلا بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ضبط کی تاب نہ مولا کو رہی ہے انور ہاتھ پھیلا کے بڑھے بے ٹی کی جانب سرور جس گھڑی بے کسو معصوم نے رو رو کے کہا بار اور مجھے گود میں لے لو بابا
بر محمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ محمد و آل محمد
جزاک اللہ میسم میں گزارش کروں گا حسن سے کہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کا سلام پیش کریں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات
Bare digar salawat.
کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون یہ اے خدا تیری خدائی کا بھرم رہ جائے تیری خدائی کا بھرم رہ جائے لے تیرے نام پر زینب یہ رضا دیتی ہے کون خاتون کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کو علم کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کبھی زینب کو علمدار بنا دیتی ہے کون خاتون یہ ایک بیمار کو لگا کر زینب ایک بیمار کو کاندھ سے لگا کر زینب کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دے کون خاتون یہ ارے کتنے پیارے ہیں تیرے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون قبر زینب لیے بیٹھی ہے فضا پانی قبر زینب لیے بیٹھی ہے فضا پانی کوئی راہگیر گزرتا ہے پلا دیتی ہے کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین
صلوات
صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
بہت شکریہ میں گزارش کروں گا برادر مصطفیٰ اور ہم نواز سے کہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش کریں بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات
صلی اللہ محمد و آل
دیگر بلند تر صلوات
صلی اللہ محمد
فاتحہ
مقام ہے اب رخصت حسین علیہ سلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم اب وہ صدائے ہائے حسین آئے گی گھر میں تمہارے گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتے جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان لیلوا مہمان نینوا تیری جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس یہ آخری مجلس یہ آخری مجلس یہ آخری حسین مری اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں گر مر گئے تو قبر میں تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ عباس با وفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے
لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے پھر اگلے سال پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح شام کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام رخصت حسین رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا دونوں جہاں میں خوش رہو ارشاد تم رہو اماں دعائیں دیتی اماں دعائیں دیتی آباتوں عاشق و حسین کے آہو بکا کرو زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہ بے کا صدا کرو اب کچھ ہے حسین اب کچھ ہے حسین لو اب ودا کیجیو آل رسول کو دو آخری حسین دو آخری حسین کا دو آخری حسین کا پرسب تو اے شاہ کربلائے مولا سلام لو ہم بے قصوں کے والی و مولا سلام لو آواز سلام لو شہ اے فاطمہ کے چاند اے فاطمہ کے چاند اے فاطمہ کے چاند ہمارا رخصت یہ آخری ہے دل افگار آئے ہے مولا سلام لو مولا سلام لو یہ مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہے
جزاک اللہ مصطفیٰ بھائی میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ ایک ماحول بن سکے آہستہ آہستہ صلوات پڑھتے ہوئے برائے مہربانی تمام مومنین جو آگے آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف آگے لے آئیں مومنین سے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے میں اطہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مومنین سے بیان فرمائیں بر محمد واہل بیت محمد صلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت مختصراً آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام عزا کا آخری پروگرام ہے آخری مجلس ہے اور اسی نسبت سے جو خمسہ مجالس جو شروع کی جس سے مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اس کی بھی آج آخری مجلس ہے میں مولانا صاحب کا بے حد تہ دل سے اپنی طرف سے اور کمیونٹی کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے کچھ وقت نکالا اور ہمیں دیا, اور ہمیں ممبر سے سول سرچنگ جسے کہتے ہیں اس طرح کی مجالس خطاب فرمائی وہاں سے. میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ ایک کامیاب مجلس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جب وہاں آپ سے آپ اٹھیں تو آپ کے دل میں کچھ سوالات ہوں جس کے جوابات آپ مختلف سورسز سے ڈھونڈیں اور اپنی اصلاح کریں, یہ ہم سب پہ فرض ہے. مختصراً یہ کہ اس محرم کے دوران یکم محرم سے لے کے اب تک جو منعقد ہوئے ہیں پروگرام اس سینٹر میں وہ تقریباً ان کی تعداد 58 ہے, 58. اور اسی دوران مولانا ہم آپ سمیت 12 علماء حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں, اور اس کا انتظام چونکہ ایڈوانس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر حیدر نقوی کا اور ان کی ٹیم کا, جنہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سارے کام سر انجام دیے. اب ہمیں تو آئے ہوئے ابھی تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا ہے تو ہمیں کوئی خاص اس سلسلے میں کام نہیں کرنا پڑا, انہوں نے شروع سے اس کو بڑے احسن طریقے سے آرگنائز کیا, علماء کو بلایا, ان کو بک کیا شروع میں پہلے, تبھی جا کے یہ سارا آپ کے سامنے جو منعقد ہوئے ہیں پروگرام یہ ہو سکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا جو سب سے بڑا اثاثہ یا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اصل میں ہمارے جو والنٹیئرز ہیں, جو رضاکار ہیں, جو آپ کو نظر آتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف جگہ پہ کام کرتے ہوئے, باہر گاڑی کی پارکنگ کرواتے ہیں یا آپ کو کھانا وانا سرو کرتے ہیں, اس کے بعد میں صفائی کرتے ہیں. ان کے بغیر یہ کوئی پروگرام بھی اس طرح سے منعقد نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ کے سامنے ہوتے رہے ہیں. ان کا تو میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پر بے لوس مومنین کی خدمت کے لیے آتے ہیں, اور سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے بعد میں جاتے ہیں, سب میک شور کر کے کہ سب صفائی ہو چکی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ, اور کل کے پروگرام کے لیے تیاری کرنے کے بعد وہ یہاں سے جاتے ہیں. ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے میرے خیال میں کم ہے, اور مولا اپنی ذات سے ان کو نوازے گا انشاءاللہ تعالی. اور اصل میں ان کو شکریہ کے سے زیادہ انہیں مولا کی جو مدد ہے وہ چاہیے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ مولانا ہمیں اس طرح سے اپنی ریسرچ سے اور اپنے خطابات سے نوازتے رہیں اور ہماری اصلاح کرتے رہیں. بس میں زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور مولانا کے درمیان. مولانا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں ممبر پہ اور آج کے مجلس سے خطاب فرمائیں. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين صلى الله على محمد أجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی ہے خدمت سید الشہداء قرار پائیں, ان کی عزاداری کے صدقے میں فرش عزا پہ بیٹھ سکیں. بلا شبہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہم لوگوں کے لیے ایک احسان ہے خدا کی طرف سے, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا حساب بھی ہونا. کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا حساب لے اور نعمت حب اہل بیت کا حساب نہ لے؟ اس کا یقیناً حساب لے گا. تو مثال کے طور پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں تمہیں یہ فضیلت ملی, تم نے اس فضیلت کو کہاں استعمال کیا, اس فضیلت کے لیے تم نے کیا قربانی دی. الحمدللہ رب العالمین, آپ کو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی بھی ہے کہ عزائے سید الشہداء کا حصہ بنے ہوئے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, قیامت تک اس نعمت کی اپنی نسلوں میں بقا کے لیے, مرتے دموں تک ان کی تابعداری کے حصول کے لیے, امام کی نظر لطف, ان کے ظہور کی تعجیل, ان کی نصرت کی سعادت, اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے ہمارے سامنے ایک پورا نظام رکھ دیا ہے, جس کو نظام دین کی صورت میں تعبیر کیا گیا ہے. یہ ایک کامل نظام ہے. کامل نظام ہونے کا مطلب کیا, یعنی ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں, ہماری زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں, وہ اس نظام کے ذریعے سے پورے ہونے. تو اگر ایسا ہو کہ ہم اپنی زندگی کی کچھ مشکلات کو دیکھیں اور ان کو اس دین کے ذریعے سے حل نہ کر سکیں, تو دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. یا تو ایک یہ نظام کامل نہیں ہے, کچھ حصے کو حل کرتا ہے, کچھ حصے کو حل نہیں کرتا, یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, ہم نے اس کے کمال کو سمجھا ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نقص ہوگا. ورنہ آپ خود تصور کیجئے, اگر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر طالب علم کی صورت میں آؤں اور یہاں پر بیٹھنے کے بعد دین کی پریزنٹیشن میں اپنی جدوجہد کروں, کوشش کروں, اور کل مثال کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ پریشانی کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی آپ جب ممبر پہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی دعائیں بتاتے ہیں, یہ دعا پڑھو تو یہ ہو جائے گا, وہ دعا پڑھو تو یہ بھی ہو جائے گا, اور اپنی پریشانی کے لیے آپ میرے پاس آ رہے ہیں. ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہی ہم مسلمانوں کا عالم ہو گیا کہ بھئی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ نظام احسن دین کامل ہمارے پاس ہے اور پریشانیوں کا حل ہم دوسروں سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو کوئی ایک بات تو صحیح ہوگی. اب ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے بعد دین کے کمال میں تو کوئی سوال ہی نہیں رہا. صرف ایک ہی مشکل رہ گئی ہے, یہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی نقص ہے, یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں اس میں کوئی نقص ہے. اب یہ جو پرابلم ہے اس کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو دین کے مخالفین ہیں وہ ہمارے کسی بھی نقص کو ممکن ہے دین کے کھاتے میں ڈال دیں. نقص ہمارا ہو لیکن وہ مخالف ہیں دین کے, تو وہ ہمارے نقص کو ڈالیں گے دین کے کھاتے میں, کہیں گے یہ نقص تمہارا نہیں ہے, یہ نقص تمہارے دین کا ہے, نعوذ باللہ تعالی. اچھا اب ظاہر ہے ہماری بھی ایک ذاتی اکڑ ہے, یہ ہم بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ غلطی ہماری ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس شبہے میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ شاید واقعا دین میں کوئی مسئلہ ہے, اور وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے. اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے اس خاطر کہ بھائی یہ جو ہماری دینداری ہے, دین ایک چیز ہوتی ہے, دینداری ایک اور چیز ہوتی ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, دینداری وہ ہے جو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے, دین کچھ اور ہے, دینداری کچھ اور ہے. دینداری کو چیک کریں بار بار کہ جو دین کے نام پر آپ نے اور میں نے اپنے تصورات میں تخیلات میں بنایا ہوا ہے, یہ دین ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہے میری پریکٹس اس دین کے اوپر یعنی دینداری, بس میری دینداری کے دو حصے ہیں, ایک میرا تخیل دین ہے جو میں نے دین سے اپنا پرسیپشن کریٹ کیا ہے, پھر اس پرسیپشن کے اوپر ایک پریکٹس ہے. اب اس کو بہت زیادہ نظریاتی کرنے کے بجائے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا سچوں کو پسند کرتا ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں, تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا کا دین یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا سچوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, صدق خود خدا کی صفت بھی ہے. اب صدق سے میں نے کیا سوچا ہے, یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ جب خدا کہتا ہے کہ وہ صادق ہے, جب وہ فرماتا ہے اس کے نبی صادق تھے, اس صادق ہونے کا دائرہ کتنا وسیع ہے, کون کون سی چیز اس صدق کے اندر آئے گی. دوسرا مسئلہ, پہلے تو میری انڈرسٹینڈنگ صدق اور صداقت کے بارے میں, یہ صداقت ہوتی کیا چیز ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے جب میں اس پر عمل کرنے جاتا ہوں اپنی زندگی کے اندر, کتنے فیصد صادق ہوں. تو یہ تو اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اب اس کو اگر میں کنیکٹ کروں اپنی گفتگو سے اور رائج سے, چونکہ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے, ایک مولانا کہیں اسی طرح کسی جگہ مجلس پڑھنے تھے جا گئے تھے, تو ان کا خمسے کی مجلس کی آخری مجلس تھی, تو نیچے سے جو لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب میں مولانوں کو دعوت دیتا ہوں جن کی یہ آخری مجلس ہے. انہوں نے کہا اللہ نہ کرے. تو پھر وہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے انہوں نے سیکھ لیا, کہنے کہ میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں جن کی اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے. تو میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھتا ہوں, کہتا ہوں یہاں آخری مجلس ہے, البتہ یہ کہ وہ خدا کے ہاتھ میں کہ اس کو میری آخری مجلس بنا دے, کیا پتا. الحمدللہ رب العالمین. تو چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے, تو اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے کہ بھئی آپ نے ایک ٹاپک لیا تھا, بالآخر اس ٹاپک کا کیا ہوا. تو میں تھوڑا سا اس کو ریویو کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اگلے چند نکات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بنیادی طور پر جو ہماری رائج تھے وہ اس میں تھے کہ غیبت کا جو زمانہ ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے, اور اس میں جو چیلنجز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مرحلہ ہے, ان کو سولو کرنا ان کو فیس کرنا دوسرا مرحلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں مشکل کا پرسیپشن صحیح ہو تب ہی سولوشن صحیح آتا ہے. اگر مشکل کا پرسیپشن ہی غلط ہو جائے تو ظاہر پھر تو سولوشن صحیح آ ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی چیلنج ہے کیا. تو آپ مثال کے طور پر مشکل کا غلط پرسیپشن کسی کے ذہن میں کیا ہے کہ جس دن سب لوگ فلاں دعا پڑھنے لگیں امام کا ظہور ہو جائے گا. پڑھوا کے دیکھ لو. جس دن فلاں کام لوگ کر گزرے مثلاً ظاہری طور پر مثلاً امام کا ظہور ہو جائے گا. نہیں, ایسے نہیں ہے, یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے. کیوں؟ امام کا ظہور ظواہر پہ نہیں ہونا ہے, امام کا ظہور حقائق کے اوپر ہونا ہے. آپ ظاہر کو صحیح کرتے رہے, میں ظاہر کو صحیح کرتا رہا ہوں, کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اتنی تاریخ بھری پڑی ہے ظواہر صحیح رکھنے والوں کی جو اینڈ ٹائم پہ سلپ کر گئے. کم ہیں ایسے لوگ. کربلا اور کربلا سے ملحقہ تمام تر واقعات میں بتاتے ہیں ظواہر کی اہمیت نہیں ہوتی. کب؟ جب ٹائم کریٹیکل ہوتا ہے. عام حالات میں ظواہر چل جاتے ہیں. آپ کوفہ کی مثال دیکھ لیجیے, حضرت مسلم بن عقیل کے واقعے کے اندر دیکھ لیجیے, تمام تر ظواہر صحیح لگ رہے تھے, اینڈ ٹائم پہ سب لوگ بھاگ گئے. تو امام کی غیبت کے زمانے میں اور خاص کر آخری زمانے میں جو چیلنج ہیں وہ ظواہر میں نہیں ہوں گے, وہ یقیناً اس سے زیادہ گہرے ہوں گے. اور جب اس سے زیادہ گہرے ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹرم کوائن کیا آپ کے سامنے, وہ تھا کہ بھائی ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. آپ کو ظاہر سے نکل کے باطن پہ بڑھنا پڑے گا. جب تک میں اور آپ ظواہر پہ رہیں گے یہ معاملہ مشکل حل ہونے والا نہیں ہے. اور اس کے اوپر کافی ایکسٹینسولی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس کو ظاہر مردہ کہتا ہے اس کو دین زندہ کہتا ہے, جس کو ہم ظاہر میں زندہ کہتے ہیں اس کو بعض اوقات دین مردہ فرماتا. تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دین کا باطن کچھ اور ہے. دین کی توجہ ظاہر کے اوپر کم ہے, باطن کے اوپر زیادہ ہے. البتہ یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ ظاہر پہ توجہ نہیں ہے. نہیں, ظاہر پہ ہے توجہ. نماز کا جو ظاہر ہے وہ خدا کو درکار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باطن پہ توجہ دوں گا, میں رکوع اپنی مرضی سے کروں گا. نہیں, آپ کو ظاہر بھی مینٹین کرنا پڑے گا, اس کے اپنے مسائل. فقہ آپ کو اور مجھے اس میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ظاہر کا مسئلہ اور باطن کا معاملہ. پھر جب باطن کی بات ہوئی تو پھر کل ہم نے بھر کے باطن کے اوپر گفتگو کر ڈالی, اور ہم نے آپ کی خدمت میں دو تین بہت اہم موضوعات عرض کیے. اور اس میں یہ عرض ہوا کہ بھائی یہ جو باطن ہے انسان کا یہ بڑا پیچیدہ ہے, اور یہ لیئر آفٹر لیئر یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے. اس کو کشف کرنا آسان کام نہیں ہے. اور اس خاطر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن جب راز کھل جائیں گے, وہ راز دوسروں کے بعد میں کھلیں گے, میرے راز کھلیں گے کہ میں اصل میں کون ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ راز کھلیں گے, نہ کہ ہم خلق ہوں گے اس دن. نہیں, وہ ہم ابھی بھی ہیں, وہ تو ہم ابھی بھی ہیں, دکھائی نہیں دے رہے. ساری مشکل یہاں پر ہے, ورنہ کوئی نئی چیز نہیں ہونے والی. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس دنیا سے اور وہاں کی ہماری آنکھیں کھلیں گی تو کوئی چیز نئی خلق نہیں ہونے والی. یہی جو ہم ہیں اور نظر نہیں آ رہے, یہ نظر آئیں گے. پھر الناس نیامن اذا ماتن تبہو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. نہیں فرمایا امام نے لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو دنیا نئی خلق ہوگی. نہیں, خلق ہو چکی ہے, اب یہ جاگیں گے اس وقت, پھر یہ دیکھنا شروع کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سو رہا تھا, بچوں نے اس کے ساتھ کوئی جوک کیا, اس کی چارپائی تو وہیں پہ ہے, بیڈ تو وہیں پر ہے, ساری سراؤنڈنگ چینج کر دی. اب وہ بیچارہ اٹھتا ہے, اٹھتا ہے دیکھتا ہے بھائی نئی دنیا بن گئی. ٹھیک ہے, یہ تو صحیح ہو گئی بات, لیکن ہمارے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. وہ دنیا ابھی بھی ہے, نظر نہیں آ رہی. جیسے ہی ہم مریں گے یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی, وہ آنکھیں کھل جائیں گی. اور یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ مادے کو دیکھنے کے قابل ہیں. اب ذرا تصور کیجئے, مجھے اس کو بہت تیزی سے عرض کرنا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. یہ جو آنکھیں ہیں, اگر ہم نے ان کو اہل آخرت نہیں بنایا, تو آخرت کی دنیا میں داخل ہوتے ہی یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں, کیونکہ وہاں مادہ نہیں ہے. ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کو اہل آخرت بنانا ہے, اور اگر نہیں بنایا پھر وہاں کچھ نہیں ہے, یعنی آنکھیں نہیں ہیں. پھر ربی لما حشرتنی اعمی, اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, اور میں تو آنکھوں والا تھا. تو قرآن کریم فرماتا ہے ہم اس سے کہیں گے کہ جب ہماری نشانیاں دنیا میں تمہارے سامنے سے گزر رہی تھیں تو توجہ تم نے کیوں نہ کی, تم نے ان آنکھوں کا فائدہ اٹھا کر ہماری آیات سے بصیرت کیوں نہیں حاصل کی. یہ اسکل تمہارے پاس تھی, اور یہ اسکل نابینا کے پاس بھی ہے جو یہاں اس دنیا میں نابینا ہے. تو نابینا بینا ہو سکتا ہے, بینا نابینا ہو سکتا ہے, یہ سب ممکن ہے. تو یہاں پہ رہتے ہوئے کام ہے, ورنہ یہ تو سب ایکسپائر ہو جائیں گے. چار دن کے بعد قبر کے اندر ان آنکھوں سے سب کچھ گرا ہوا ہے, باہر کچھ نہیں ہے اس میں سے. البتہ آپ الحمدللہ صاحب ایمان ہیں, آپ کے بدن کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. کراچی میں ایک صاحب کا 9 سال کے بعد جنازہ نکال کر کہیں شفٹ کرنا پڑ گیا, تو جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ مولانا میں نے ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے گردن میں پانی ہے ابھی 9 سال کے بعد. اور گورکھن یہ کہہ رہا تھا کہ 9 سال میں تمہیں کفن کے اندر ہڈیاں جمع ہوئی بھی ملیں گی. تو کہنے لگا باڈی اتنی سالڈ تھی کہ میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے گردن کا پانی میرے ہاتھ میں لگ رہا ہے. ایک صاحبہ تھی, ذاکرہ تھی. یہ میں کراچی کی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس کراچی میں کوئی فضیلت ہے, میں اس لیے مثالیں دیتا ہوں کراچی جیسے میں بھی ابھی یہ ہو رہا ہے. اس کے لیے قوم اور نجف کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے فرشتے مومن کو پہچانتے ہیں کہیں بھی دفن ہو. اصل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کی سچی محبت پہ دفن ہوتا ہے تو خدا نے گویا فرشتوں کا پورا ایک گروہ خلق کیا ہوا ہے جن کا کام یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ کربلا لائیں گے, وادی السلام لائیں گے نجف میں, نہیں چھوڑیں گے کہیں پہ. تو جناب علی, ایک خاتون تھی, ذاکرہ تھی. مجھے کبھی ایک دفعہ ان کی برسی پڑھنے کا موقع ملا تو ان کے بیٹے نے مجھے یہ سنایا, کہنے کا میری والدہ کا انتقال ہوا, میں بہت ساری چیزیں چھوٹی کر رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں وہ گئی تھیں عمرہ کے لیے, مکہ وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا. تو کہنے کا میں وہ پی آئی اے میں تھے, اسٹیورڈ تھے. تو کہنے گئے کہ میں گیا, میں نے اپنی والدہ کی جنازے کو لیا اور وہاں سے ان کو لے کے ہم پاکستان لائے. تو ہم نے وزن کیا کہ بھائی کتنا کلو ہے, پھر پاکستان لا کر ان کو دفنا دیا امانتاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایران عراق میں جنگ چل رہی تھی, میری والدہ نے وصیت کی تھی کہ وادی السلام میں دفنانا. تو کہنے گیا میں دفنا دیا. جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ان سے کورسپونڈنس کی, انہوں نے کہا لے آؤ بھائی ہم دفنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بتا رہے تھے, کہنے گئے کہ میں نجف لے کے گیا تو جب میری والدہ کی قبر کو دوبارہ کھودنا تھا میں سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری والدہ 2 سال میں بدن ان کا زمین نے نقصان پہنچایا تو میں دین چھوڑ دوں گا. تو ان سے کسی نے کہا کہ بھائی کیا حماقت ہے, دین چھوڑ دے کیوں؟ کہنے کا میں نے اپنی والدہ کو جتنا پرہیزگار دیکھا ہے اس سے زیادہ پرہیزگار میں ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, پھر تو میں چھوڑ دوں گا. کہنے کہ جب میں نے والدہ کو وہاں سے نکالا ہے تو اور دوبارہ ہم کربلا لے جانے کے لیے وزن کر رہے تھے تو جو 2 سال پہلے جدہ میں وزن کیا تھا اس سے 2 کلو کم تھا, صرف بدن ویسے ہی تھا. یہ اب کی باتیں, پچھلی نسلوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ میری نسل کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کچھ دن پہلے وادی حسین جو کراچی میں قبرستان ہے اس میں ایک جگہ کہیں سلیب گر گیا تھا, تو کسی بچے نے موبائل سے دیکھا اندر ہے کیا, ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی, مرے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے تھے. تو عزیزان محترم, آپ دین حق پر ہیں, آپ دین حق پر ہیں, موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. یہاں تک آ گئے ایسا نہ ہو آگے کوئی مسئلہ ہو جائے. 1400 سال کے فاصلے پر لوگوں نے جانے دے دے کر ہم تک حق پہنچا دیا. اب ہم نعوذ باللہ وہ نہ ہو جس نے کام خراب کرنا ہے, نعوذ باللہ تعالی. بہت ذمہ داری کی بات ہے, بہت ذمہ داری کی بات. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ انسان بہت عجیب ہے, اس کے اندر لیئر آفٹر لیئرز ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک وہ انسان ہوتا ہے جس نے بعد میں کھلنا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر آرائز پیش ہوئے کہ بھئی اس کے اوپر اگر محنت کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی صفتوں کو اپنے لیے حاصل کرنا ہوگا. اللہ کی صفتوں کو اپنے لیے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ صفت مثال کے طور پر رزاقیت چاہتے ہیں, آپ کے لیے برسے, تو آپ یہاں پہ دینا شروع کریں, اور جو آپ دیں گے یہاں پہ تو وہاں صفت رزاقیت آپ کے حق میں ایکٹیو ہو جائے گی. آپ صفت علم کو اپنے لیے لانا چاہتے ہیں, وہ علیم ہے اور معلم بھی ہے, تو یہاں پہ لوگوں کو علم دیں. جیسے آپ یہاں پہ علم دینا شروع کریں گے وہاں سے خدا آپ کو علم دینا شروع کرے. عزت چاہیے, واقعی عزت, پوسٹوں والی نہیں, اللہ کے دین کی عزت. ٹھیک ہے, بندوں کو عزت دو, بندوں کو عزت دو. جیسے آپ بندوں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو واقعی عزت نوازے گا. تو یہ بہت سادہ قانون ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بالکل سادہ سادہ سی بات ہے. آپ ان کے اوپر عمل کریں, آپ اپنے ظاہر کو. پھر آخری بات کل یہ عرض کی تھی کہ بھائی تھوڑا ظاہر پر بھی محنت کر لو نا, ڈھنگ سے نیت اچھی ہو, خدا باطن کو بھی سنوار دیتا ہے. اب اس کی ایک مثال کل عرض کی تھی میں نے, تو کسی نے اعتراض پوچھا سوال کے طور پہ کہ بھائی ہم نے کہا تھا ایک بندہ تھا جس نے کچھ دن اللہ کی خاطر نہیں ایسے ہی اپنے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا تھا, تب بھی اس کا پیسہ بڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو خود کہا تھا ریاکاری نہیں کرو ورنہ قانون نہیں آئے گا, تو اس نے تو ریاکاری کی. تو میں عرض کر دوں کوئی ریاکاری میں بھی صدقہ دے گا نا پیسہ بڑھ جائے گا, دل نہیں بڑھے گا. تو ریاکاری میں بھی صدقہ کرے گا پیسے بڑھتے رہیں گے, اور وہ خوش ہوتا رہے گا کہ اللہ کا فضل میرے اوپر بہت زیادہ ہے. نہیں بیٹا یہ فضل نہیں ہے, یہ دولت ہے, یہ دولت ہے. جو ریسورسز خوف خدا نہ بڑھائیں وہ دولت ہے, جو ریسورسز خوف و خشیت الہی بڑھائیں وہ رزق الہی ہے. یہ ڈیفرینشیٹ کر لیں اس کو اچھی طریقے سے. یہ جو آپ سب لوگ ہم سے کہتے ہیں نا ہماری یہاں زندگی پرسکون ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ رزق ہے, یہ دنیا ہے. اس کے پیچھے پوچھو بندے کتنے بنے ہو پھر رزق بنے گا, ورنہ تو دنیا ہے بھائی, یہ تو دنیا ہے, اس میں کہاں سے رزق آ گیا. رزق وہ ہوتا ہے جو بندگی دیتا ہے, بندگی دیتا ہے. آپ یہاں پہ رہیں کون کہہ رہا ہے نہ رہو بھائی, رہو مجھے کیا, میرا کوئی مجھ سے لے کے رہ رہے ہو یہاں پہ, اپنا کما رہے ہو کھا رہے ہو, یہاں پہ رہو کہیں پہ بھی رہو. سب سے پہلے یہ دیکھو بندگی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. بندگی بڑھ رہی ہے, بندگی پوری ہولسٹک اپروچ کے ساتھ, صرف عبادت نہیں بندگی, اللہ کے بندے بنو. کمپرومائزز کمپرومائزز کمپرومائزز, پھر یہ بندگی کہاں کی, بندے بنو. بندگی بڑھ رہی ہے دنیا میں جہاں رہنا ہے رہو وہاں پہ رہو, بندگی نہیں بڑھ رہی کوئی فائدہ نہیں ہے. لائف اسٹائل امپروو کر لو گے, لائف اسٹائل اللہ کے نزدیک کیا بیچے گا بتاؤ. 500 گز کے گھر میں رہوں یا 200 گز کے گھر میں رہوں, جنت بڑی ہو جائے گی 500 گز میں رہنے والے کی؟ جنت کا کیا تعلق 500 گز 200 گز سے؟ وہ آیت اللہ جوادی عمری بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے, انہوں نے فرمایا ایک دفعہ کہ بعض لوگوں کے گھر گھر نہیں ہے, یہ قبرستان ہے, نہ قرآن ہے نہ نماز ہے نہ ذکر ہے, تو یہ قبرستان ہے. یہ تو بعض لوگوں کے گھر مسجد ہے, بعض لوگوں کے گھر دکان ہے, بعض لوگوں کے گھر بینک ہے. تم بتاؤ تمہارا گھر کیا ہے, تم کہاں رہ رہے ہو, اس کو دیکھو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. تو ریاکاری سے ہاں وہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا, اس سے صرف دولت بڑھتی ہے. لیکن اس بندے خدا نے دیکھا کہ میں غلط نیت سے بھی دے رہا ہوں نا, تب بھی خدا دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جب میں غلط نیت سے بھی دے رہا ہوں, خدا پیسہ دے رہا ہے, تو اگر میں صحیح نیت سے دوں تو مجھے خدا کیا کچھ دے دے گا. تو سیکھ لیا اس نے فوراً, ٹھیک ہے, اس سے خوش نہیں ہوئے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے. اچھا اب مجھے آپ کو کل ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی, اب یہاں سے ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے ایک بات دیکھنا ہے. اگر ظاہر کو صحیح کر لیں تو باطن پہ اثر پڑتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, قانون کے طور پہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی کبھی کبھی جبرن ہی ظاہر کو سنبھال لو تب بھی باطن صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو مثال میں ثابت کرنا ہے جو پریکٹیکل لائف میں اپلیکیبل ہو, تھیوری کے اندر صرف نہ رہ جائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد. یہاں پہ ایک لطیف سا نقطہ بھی ہے, وہ لطیف سا نقطہ یہ ہے کہ امام کی توجہات حاصل کرنے کے لیے, پھر میں ڈر رہا ہوں میں ایک چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں ایسا نہ میرے دماغ سے نکل جائے, تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ ظاہر باطن پہ کیسے اثر ڈالتا ہے اور یہ نماز سے ہوگا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا, میں پھر کہیں اور بھول نہ جاؤں کہیں. اچھا اب مجھے ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, یہ مجھے کہنا ہے آپ سے, سیف ہینڈ میں ڈال دیا ہے میں نے, اپنے دماغ کے اوپر ابھی بھروسہ نہیں کر رہا ہوں. تو چونکہ اب اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے نا, تو ذرا خیال بھی کرنا ہے, اپنا بھی خیال کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں امام کی توجہ آپ کو ملے, یہی چاہ رہے ہیں نا, امام کی توجہ آپ کو ملے. ٹھیک ہے, تو ایک کام, ایک فارمولا, جس وقت امام جو کام کر رہے ہوں آپ بھی کر لو, تو کیا ہوگا؟ فزکس میری برانچ نہیں ہے, میں خود تعلق فزکس سے نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن کچھ چیزیں فزکس میں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگ رہی ہیں. مثلا مجھے کوانٹم فزکس بہت اچھی لگی, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اسپریچویلٹی کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے. مثلا کوانٹم فزکس میں ایک آئیڈیا ہے دو باڈیز کے درمیان رابطے کا, انٹینگلمنٹ. یہ جو انٹینگلمنٹ ہے یہ بہت عجیب کانسیپٹ ہے, صحیح ہے. اب میں اس, تو میں نے تو بس ایک کلک کے لیے آپ سے عرض کر دیا تاکہ آپ کا کبھی موقع ملے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, اور میں زیادہ بولوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, جاننے والوں کو اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے, تو میں زیادہ بولوں گا بھی نہیں, اتنے پہ ہی کافی عزت, اتنے پہ ہی محفوظ ہے, تو پھر ٹھیک ہے. اچھا باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ اگر یہ انٹینگلمنٹ وقت کے امام کے ساتھ ہو جائے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو کوشش ہے نا زیارتوں میں, یہ اسی کی ہے. آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ؟ دس دفعہ کہوں گا ایک دفعہ دل سے کہہ دیا, اور سو, دس نہیں سو نہیں ہزار مرتبہ کہوں اور ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام, یہ رابطہ بن گیا. دیکھو ہم لوگوں کے یہاں, میں یہاں پہ اس کو ہاتھ میں لے رہا ہوں نا, اس کا وجود میرے اندر نہیں آئے گا, یہ شیشہ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, اس کا کچھ نہیں ہوگا. اگر امام کے ساتھ دور سے بھی رابطہ ہوتا ہے نا, ان کے وجود کی شعاع یہاں آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اشراق. آپ سورج کے سامنے آتے ہیں نا, اتنا سا بھی سامنے آ گئے, سورج کی کرن آپ تک آئے گی, صحیح, اشراق آئے گا. اگر کوئی امام کے ساتھ اشراقی رابطے میں آ جائے, امام کے وجود کی سمجھ لو کہ وہ لہر شعاع اس کے اوپر پڑھنے لگے, سوچو کیا ہونے والا ہے. صحیح, ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ زیارت ہے, یہ بھی ایک اچھا راستہ ہے, بہت مفید ہے. کر کوئی زیارت کرے معرفت کے ساتھ, دل کے ساتھ, ہزاروں کلومیٹر فاصلے پہ بیٹھا ہو تب بھی انٹینگلمنٹ ہو سکتا ہے. ایک اور راستہ کیا ہے؟ ایک اور راستہ یہ کہ وہ کرو جو امام اس وقت کر رہے ہو. مثلا نماز کا وقت داخل ہو گیا, امام معصوم نماز کا وقت داخل ہونے پہ کیا کرتے ہیں؟ تم بھی پڑھ لو. جیسے ہی وہ کرو گے جو امام کرتے ہیں, کہیں پر بھی ہوگے, رابطے کا اشراقی رابطہ بن جائے گا, لہر پڑ جائے گی. اس خاطر آغا بہجت کے استاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے چاہے توجہ نہ دے تب بھی معنوی مقامات پہ پہنچے گا، ایسے پہنچے گا. کیوں؟ اس کا ایک وجودی رابطہ بنا امام سے، یہ لفظی رابطہ نہیں ہے. لفظ کا رابطہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ بنائے یا نہ بنائے. میں کہوں السلام علیکم ابا عبداللہ، یہ لفظاً کہا، لفظ کا رابطہ گارنٹیڈ نہیں ہے بنائے نہ بنائے، عمل کا رابطہ گارنٹیڈ ہے. عمل کا رابطہ گارنٹیڈ ہے کہ بناتا ہے. کون سا عمل؟ وہ عمل جو امام کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، عمل کی دنیا میں آ جاؤ نا، پھر رابطے گارنٹیڈ ہیں. لفظ کی دنیا میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، عمل کی دنیا میں گارنٹیڈ ہے. کچھ نہ کچھ لہر ملے گی. اب آپ اول وقت نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، کتنی دفعہ پڑھیں گے نہیں معلوم، اللہ کب وہ اثر، اشراقی اثر ڈال دے گا. اب میں اشراق کو بار بار نہیں کہوں، جو اثر بس سمجھ، اثر سے آپ وہ خود سمجھ لیجیے گا. مجھے اصطلاحات استعمال کرنے سے چڑ آتی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات لوگ موٹی موٹی اصطلاحات بولتے بولتے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں موٹی موٹی کوئی اصطلاح استعمال نہ کروں. اور لہذا میں نے جو چار پانچ دفعہ بولا، اس سے میں اندر سے الجھنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر دوبارہ اصطلاحات پہ جا رہا ہوں. تو اب آپ خود سمجھ، تو یہ ہوگا. آپ نے اب عمل کے رابطے میں آ جائیں، تو مثال کے طور پہ امام اول وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں. مختلف پوزیشنز میں سوچیے امام اس وقت کیا کرتے ہیں، اس حالت میں کیا کرتے ہیں، آپ بھی کریں. تو یہ جو عمل ہوگا یہ آپ کو فوراً اثر دلوا دے گا. اب یہ تو عرض کر دیا، اب وہ ظاہر سے باطن والی نماز والی بات پہ آتے ہیں. جزاک اللہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یا اللہ، پھر ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی، عزیزان محترم، میں طالب علم، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات دیکھی ہے، یہ جو عرفا ہیں ان کا ذکر بھی ہمیں معنوی فائدہ دیتا ہے. یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا، ذکر بھی معنوی فائدہ دیتا ہے. آیت اللہ شاہ آبادی بہت بڑے آدمی تھے. آیت اللہ کے بارے میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ مستقل امام سے رابطے میں ہے. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ نجف سے ادھر ادھر سے علماء ان کو خط بھیجتے تھے کہ اگلی دفعہ جب رابطہ ہو تو یہ پوچھ لینا، اس حد تک وہ تھے. آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد تھے علم عرفان کے اندر. امام خمینی نے دو افراد کو اپنے استاد کے طور پہ بیان کیا ہے، ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو قم میں ہوتے تھے، اور دوسرے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی تہران میں ہوتے تھے، خود صرف امام خمینی کو پڑھانے کی خاطر چند سال قم آئے ہوئے تھے، پھر دوبارہ تہران چلے گئے تھے. شاہ کے خلاف بڑا محاذرائی کی انہوں نے. وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. یہ بھی ایک داستان ہے کہ کس محلے میں تھی وہ، کیا تھی. بہرحال وہاں پر جو بزنس مین تھے، جو دکانوں کے لوگ تھے، تاجر وغیرہ تھے، جن کی دکانیں تھیں، وہ ان کی جماعت میں آتے تھے اور وہ ان کو خوب سناتے تھے، تزکیہ نفس کرو، تہذیب نفس کرو، تم لوگ اس میں پڑ گئے ہو، اس میں پڑ گئے ہو، یہ ہے وہ ہے، خوب خوب سناتے سناتے. اچھا، وہ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے کرامات کو دیکھ چکے تھے، ان کی حالت روحی کو جانتے تھے کہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. تو وہ سنتے رہتے تھے. پھر جب وہ بہت ان کو ڈانٹ ڈبٹ ہو گئی، تو ایک دن انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے ساتھ وہ آغا کے سامنے آ گئے، کہنے آغا ہم نے آپ کی ڈانٹ بہت سن لی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم سب بزنس بند کرتے ہیں، ہم قم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ یہ چاہ رہے ہیں ہم سے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں چاہ رہا، جو تم لوگوں کی عمریں اتنی بیت گئی ہیں، اب تم لوگ کہاں جاؤ گے قم پڑھنے کے لیے؟ تو کہ نہیں، جو پھر آپ اتنا زیادہ تزکیہ نفس کرو، تزکیہ نفس کرو، اور ہم کیا کریں پھر؟ ہم یا تو یہ کر لیتے ہیں پھر، ہم ٹھیک ہے سب قم جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تم مجھے تین چیزوں کا وعدہ کرو، میں تمہیں روحانی مقامات کا وعدہ کرتا ہوں. تم تین چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں روحانی مقامات کا وعدہ کرتا ہوں. کہ بسم اللہ. تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اذان ہونے کا انتظار نہیں کرنا، نماز کے وقت آنے سے پہلے جا نماز پہ بیٹھ جانا، میں نماز پڑھنے آؤں گا. یہ نہیں ہو کہ پہلے میں اذان دوں پھر تم دکانیں بند کرو پھر تم مسجد میں آؤ، نہیں، اذان کے وقت سے پہلے آ کے یہاں بیٹھ جاؤ، اذان سنو. ایک کام تو یہ کرو. ہم لوگ بہترین حالت میں نماز کے داخل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا سے کہتے ہیں تو انتظار کر میں آ رہا ہوں. اس خاطر ہماری نماز میں برکتیں کم ہیں, ہماری نماز میں برکتیں کم ہیں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اذان یہاں آ کے سنو, پہلے سے یہاں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد بیٹھو یہاں تک کہ اذان, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کیا کہی, دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی تمہاری دکان پہ آئے جس کو بازار کا ریٹ نہیں پتا, ٹھیک ہے, فراڈ نہیں کرو, کم سے کم فائدے کے اوپر بیچ دو, چاہے وہ بندہ جانتا ہو مارکیٹ چاہے نہ جانتا ہو, تم فراڈ نہیں کرنا. اچھا پہلے زمانے میں ظاہر ہے وہ تو کچھ کمیونیکیشن کا تو بہت ہی مسئلہ تھا, ایک کوئی بیچارہ پھنس گیا کسی دکان پہ, اس کو نہیں پتا ریٹ کیا ہے, تو وہ تو گیا بیچارہ, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. آج کل ہم لوگ سنتے ہیں یہ تاجر لوگ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بیوقوف آ رہا ہے نہ رشتہ دار آ رہا ہے تو بزنس کیسے چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے بندہ ہوشیار ہو چاہے بے وقوف ہو, چاہے جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو, تم منیمم پروفٹ رکھو. اب اس کے بعد آپ کے سوالات بہت سارے آ سکتے ہیں, مولانا منیمم پروفٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ بھائی یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا پروفٹ کتنے پرسنٹ رکھنا ہے, انہوں نے منیمم پروفٹ کہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ڈیفائن نہیں کیا تھا. یہ میرے خیال میں ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہوگا, یہ آپ خود ہی طے کر سکتے ہیں. میری دکان نہیں ہے تو میں آپ کو اس میں نہیں بتا پاؤں گا. یہ دو باتیں. اب تیسری بات بڑی خطرناک ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آیت اللہ شاہ آبادی نے بولا تھا, اس میں یہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا تم لوگ خمس نکالتے ہو سال کی تاریخ پر, سال کی تاریخ پہ نہیں نکالو, مہینے کی تاریخ پہ نکالو, اس میں زیادہ نکالنا پڑ جائے گا. یہ پہلے ہی بتا دوں, کوئی عارف ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے, پیسے زیادہ نکالنے پڑ جائیں گے. پہلے سے سن لو, تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی میرا اس سے. انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے وہ تو بےچارے اتنی قربانی دینے آ گئے تھے کہ بھائی ہم تو سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے قوم, تو انہوں نے کہا یہ تین کام ہیں ڈن, اب یہ کریں گے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے آغا کی بات پہ عمل کرنا ہے, یہ تینوں کام انجام دینے. ان میں سے ایک نے یہ واقعہ لکھا ہے, ان میں سے ایک بندے کا یہ واقعہ لکھا ہے. اس نے لکھا کہ میں ایک دن کہیں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ لوگ تیار ہو گئے, سب لوگ امام جماعت بھی کھڑے ہو گئے اور ساری تیاری ہو گئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہا, جماعت شروع ہوئی. کہنے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بندے خدا امام جماعت جماعت چھوڑ کے چلا گیا. کہنے اب جماعت کھڑی ہوئی ہے, امام جماعت چلا گیا ہے اور پیچھے سے حمد کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ بندہ جا چکا. کہنے کہ میں حیران کی یہ کیا مصیبت آ گئی, اب یہ جو بندہ چلا گیا اب جماعت کا کیا ہوگا. کہنے کہ تھوڑی دیر وقت گزری, دیکھا واپس آ گیا, اب سورہ پڑھ رہا ہے, سورہ پڑھنا شروع کی پھر چلا گیا. آج ہی مشکل ہے. پھر رکو سے پہلے پھر واپس آیا, رکو میں گیا پھر دوبارہ چلا گیا. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کر کیا رہا ہے بندہ خدا. پھر بڑی مشکل سے نماز ختم ہوئی کہ وہ وہاں سے سمیٹ کے باہر آ گئے. کہنے کہ اس کا کچھ نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اپنے استاد کے پاس آئے, انہوں نے کہا بھائی سمجھ میں نہیں آیا, یہ بندہ خدا کو جن پڑھا رہا تھا کیا, یہ آتا تھا جاتا تھا؟ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ وہیں تھا, اس کی روح جاتی تھی. تم مبارک ہو الحمدللہ, اب روح دیکھنے لگے ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہمارے سجادوں پہ کوئی نشان ہی نہیں ہوتا, ہم وہاں ٹکتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہمارے روح کے سجادوں پہ کوئی نشان نہیں آتا, ہم ٹکتے نہیں. صحیح ہے. تو اگر کوئی ظاہر کوئی سنبھال لے, یہ تینوں باتیں کیا تھیں, وقت کے وقت نماز کے وقت سے پہلے سجادے پہ آ جاؤ, یہ تو ظاہر ہے, یہ تو ٹھیک ہے. کسی گاہک کو دھوکہ مت دو, اس میں بھی کوئی بات نہیں بات نہیں ہے. تیسری بات کیا تھی, خمس تاریخ پہ نکالو مہینے مہینے کی, یہ بھی باتیں سے نہیں ہے. لیکن انہی باتوں پہ عمل کرنے نے ظاہری بات اس کے باطن کو سنبھال لیا. صحیح. اب نماز پہ بھی مثال دے دیتا ہوں. جب آپ نے اور میں نے نماز پڑھنی ہے, درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ظاہر کو سنبھال لو, ظاہر کو سنبھالو, خدا باطن سنبھال لے گا. کیسے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں, جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہم سے پریشان ہیں, عاجز آ گئے ہیں میری تکراری باتیں سن سن کے. کتنی دفعہ دہراتے ہیں بھائی, آپ نے نیت کرنی ہے, ہاتھوں کو یوں کرنا ہے, اللہ اکبر. صحیح, قیام کرنے کے لیے سیدھے کھڑے ہونا ہے, ہاتھوں کو سامنے رکھیں, سائڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں, آگے رکھنا زیادہ ادب کی پریشانی, سامنے رکھیں, انگلیاں ایسی ہوں. صحیح, میں نے پتہ نہیں کہاں پہ کہہ دیا بند ہوں, مجھے کہنا چاہیے تھا جڑی ہوئی ہوں. وہ جو سننے والا تھا وہ آڈیو میں سن رہا تھا, پھر جب کبھی مجھے ملا کہنے کا, مولانا یہ بند انگلیوں سے کیسے صدا کروں میں, مجھے جڑی ہوئی کہنا چاہیے تھا, میں نے بند کہہ دیا. ایسی جڑی ہوئی ہوں, کھلی بھی نہ ہو, یوں نہیں جڑی ہوئی. صحیح, آپ قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, دونوں پاؤں اسٹریٹ ٹیڑھے نہیں رکھے, جتنا پنجوں میں فاصلہ ہو اتنا ایڑی میں فاصلہ ہو, اس سے اسٹریٹ رکھے, تو پنجے دونوں قبلے کی سمت. ٹھیک ہے, اچھا آپ کہیں گے یہ تو ظاہر ہے سارا, یہی ظاہر باطن سنبھالے گا, آپ ظاہر کو کنٹرول کر لیں, اس سے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. دیکھیے تقریباً سب کے ساتھ یہ ایشو ہے, کیا نماز میں توجہ نہیں آتی ہے, سب کے ساتھ, تقریباً سب کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, آپ ظاہر پہ اوپر محنت کریں, ظاہر پہ محنت کریں گے باطن خدا سنبھالے گا. یہ عرض کر دیا, اب رکو کے آداب سوچیں, رکو کے آداب سوچ لیں, کمر سیدھی ہونی چاہیے, گردن تھوڑی سی نکلی بھی, مردوں کی بات کر رہا ہوں, خواتین کے آداب کچھ اور. ہاتھوں کو زانو پہ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے کی طرف پریس کریں, زانو بالکل سیدھے ہونے چاہیے, ٹیڑھے نہیں کریں. اچھا ہونے چاہیے کا مطلب واجب ہے, نماز غلط ہو جائے گی, نہیں نہیں مستحب ہے, یہ مستحب کی بات کر, تھوڑے سے زانو کو اندر پریس کریں پیچھے کی طرف, کمر سیدھی ہونی چاہیے, نگاہ کو قدموں کی طرف رکھیں, نگاہ کو قدموں کی طرف رکھیں. اچھا ظاہر ہے جب قیام کریں گے تو نگاہ کہاں پر ہوگی, سجدگاہ کی جگہ, سجدگاہ کی طرف. اچھا جب کھڑے ہوئے, ہر ایک میں کچھ سوچنا بھی ہے, اب وہ ظاہر سے نکل کے باطن میں چلا جائے گا, لیکن اب ادھر تک آ گئے. جب قیام کریں تو کیا سوچیں, یہ سوچیں کہ میدان حشر میں کھڑے, اللہ کے سامنے اب حساب دینا ہے. رکوع میں جائیں تو کیا سوچیں, خدا تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. سجدے میں گئے, ہاتھ سیدھے ٹیڑھے میڑھے نہیں, سیدھے قبلے کی سمت. ٹھیک ہے, انگوٹھا یوں نہیں, ساتھ ملا ہوا اس طرح, یہ اپنے سر کے دونوں طرف رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سجدہ ہو گیا. اٹھیں, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے, یہ بیٹھنا ضروری ہے, کوئی یوں ہی سجدے سر اٹھا کے دوسرا سجدہ نہیں کر سکتا, بیٹھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں کہے گا استغفر اللہ, روایت میں لکھا ہوا ہے, مولا امیر المومنین سے روایت ہے, درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد. فرمایا پہلا سجدہ, یہ باطن کا معاملہ ہے لیکن میں لا رہا ہوں, پہلا سجدہ تمہاری خلقت ہے, دوسرا سجدہ تمہاری موت ہے, بیچ میں جو تھوڑی سی دیر بیٹھے ہو یہ دنیا کی زندگی ہے, اور اس میں بھی کہو گے استغفر اللہ ربی. ہاں یہ تھوڑی سی دیر دنیا کی زندگی, پھر گئے دوسرا سجدہ. اس سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے, وہ کیا ہے, اگر کوئی دوسرا سجدے میں اللہ پہ توجہ رکھے موت اچھی آئے گی, کیونکہ یہ موت کی علامت ہے, موت کی علامت ہے, موت اچھی آئے گی انشاءاللہ. سجدہ کر لیا, اٹھ گئے, اب میں نے باطن پہ تو بات نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں آ گئی, جب رکوع سے اٹھے تو کیا کہا تھا, سمع اللہ لمن حمیدہ, خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھنا, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حمد کہلانے کے قابل ہو گیا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, حمد ہے کیا, حمد ہے کیا, اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا, بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں. سادہ ترین حمد کیا ہے, میں فقیر ہوں, میں حقیر ہوں, نیاز مند ہوں, خدا میری فقر اور نیاز مندی کو دور کرتا ہے اپنی عطا سے, حمد خدا اس پر ہے. ہر چیز میں میری فخر ہے. حمد صرف اس پہ نہیں ہے کہ پانی پی رہا ہوں, حمد اس پر بھی ہے کہ جو ہاتھ ہل رہا ہے یہ کس کی نعمت ہے, یہ جو زبان ہے یہ کیا ہے. آپ اپنے باہر کی نعمتوں پہ حمد کر رہے ہیں, اپنے اندر کی نعمتوں پہ حمد کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو آپ کے اندر ہیں. تو یہ حمد بہت وسیع ہے. تو اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, خدا کی حول و قوا سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اور باقی اور کھاتا ہوں اور پیتا ہوں اور چلتا ہوں اور روتا ہوں سوتا ہوں, سب اس کی حول و قوا سے. اس کے وہاں کچھ ہے ہی نہیں, توحید ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک رکعت نماز ڈھنگ سے پڑھ لے تو توحید کا ایک مرحلہ طے کر لیا اس نے, توحید پہ پہنچ رہا ہے. بحول اللہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد. صحیح ہے؟ یہ ظاہر کوئی سنبھال لے نا, بس دو ظاہر سنبھال لیں, ایک اول وقت پڑھ لے اور ایک یہ ظاہر سنبھال لے, یہ معنوی مقامات پہ خود بخود پہنچے گا, خود بخود. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو کل ہم نے تھوڑا سا اسپیڈ سے ڈیلیور کی تھی چیزیں, لیکن آج ہم تھوڑا سا سکون سے اس کو طے تک کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کو آخر تک پہنچانا ہے اور پریکٹیکل کچھ دینا ہے, پریکٹیکلی کچھ دینا ہے. تو ابھی ایک بات ہو گئی ظاہر کو سنبھالنے کے لیے, جو چار دن باتیں ہوئی جو چھوٹی چھوٹی ہوتی رہی تو چھوڑ دیں. اب آج جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آج وہ اسائنمنٹس ہیں جن پر آپ نے بعد میں عمل کرنا ہے. بھائی مجلس صرف یہ تو نہیں کرے کہ ہمیں علم کی عیاشی دے اور ہم گھر جائیں, نہیں, عمل میں بھی تو کچھ دے, ورنہ فائدہ کیا ہو؟ علم کی عیاشی, علم تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک قانون عرض کیا ہے, لفظ سے بھی آپ امام سے رابطے میں آ سکتے ہیں, لیکن اصل رابطہ عمل سے ہے, عمل سے رابطہ بنتا ہے. اور وہ جب آپ کا عمل امام کے عمل کے مشابہ ہوگا تو پھر یہ اچھا. اب یہ جتنا بھی نماز پڑھنے کا یہ جو طریقہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا, یہ کہاں سے ہم نے حاصل کیا؟ ایک روایت ہے کہ ایک بندہ راوی مولا چھٹے سرکار کے سامنے پہنچا, درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ روایت بہت خطرناک ہے. میں قم میں مدرسہ حجتیہ میں تھا, وہاں ایک مولانا تھے, وہ ظہر عصر کی نماز پڑھاتے تھے, اس کے درمیان میں وہ روایتیں سناتے تھے. تو انہوں نے اس روایت کے اوپر کافی دن محنت کی تھی, ایک ایک حصہ سناتے تھے 5-6 منٹ کے لیے, اور پھر ہم لوگ پوری سنتے تھے مثلا آخر تک. تو روایت میں یہ تھا کہ میں آپ کو سند کے طور پہ ابھی نہیں بتا سکتا کہ کس کتاب میں ہے, لیکن بہرحال ابھی سن لیجیے کہ مستند ہے, میرے خیال میں کافی کے اندر ہے, یعنی اصول کافی میں ہے, لیکن میں چونکہ ابھی آتے ہوئے دیکھ کے نہیں آیا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہے مستند, یہ میں آپ کو گارنٹیڈ سے کہہ رہا ہوں. تو ایک روایت میں تھا کہ شخص آیا امام کے پاس, اور امام نے اس سے کہا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کانٹیکسٹ کیا تھا. امام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. عجیب جملہ. امام نے کہا اتنے عرصے ہمارے پاس آتے جاتے ہو, نماز پڑھنا نہیں آتی؟ اللہ اکبر. ارے بھائی یہ ہمارے ساتھ کہیں امام کے سامنے نہ ہو جائے. اتنے عرصے آتے جاتے ہو, اتنے عرصے میرے جد امجد کا نام لیتے ہو, نماز پڑھنی نہیں آتی؟ تو بندہ کہنے لگا کہ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں نیچے چلا جاؤں, مجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا. اس بندے نے, عقل مند آدمی تھا, سنبھال لیا اپنے آپ کو, کہا مولا میں شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں, میں نے غلطی کی, آپ مجھے نماز سکھا دیں. ہوشیاری دیکھیں اس بندے کی. اگر کہیں شیطان اس کے اوپر آتا تو ہمارا تو آپ کو پتہ ہے, جناب علی میں مجلس میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کریں, میں ریئیکٹ کر دیتا ہوں, بعض اوقات تھوڑا سا ہارش بھی ہوتا ہوں, میری بھی نفسانیات آ جاتی ہوگی بیچ میں. کسی کو ذرا سا بول دو کہ یہ مت کرو, غصے میں اٹھ کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ ناک پہ ضرب لگی ہے, مجھے کیوں کہا؟ اچھا تمہیں نہ کہوں اور مجلس کی حرمت کو پامال ہوتا دیکھتا رہوں, نہیں مجھے کیوں کہا؟ تھوڑا سا خیال کروں, آخر بلاخر کیسے کروں پھر میں؟ اچھا اشارتن کنایتن بھی کہہ چکا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ مت کرو یہ مت کرو, اشارتن کیا بہت تھک جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ مت کرو, میں غلط کرتا ہوں بعض اوقات, نہیں کرنا چاہیے لیکن تھک جاتا ہوں بعض اوقات. تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے یہاں کچھ نہیں ہوا, اللہ کا کرم ہے, ورنہ میں بہت بدنام ہو گیا تھا اور میں تو ڈر رہا تھا یہاں پہ آتے ہوئے کہ بھائی خدا نہ کرے یہاں بھی کچھ نہ کر بیٹھوں میں, تو بڑا کنٹرول کرتے ہوئے دعائیں کرتا ہوا آیا تھا کہ خدا ہے مچانا. تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی سب میں نے غلط کیا, بل کوئی ممکن ہے کیا کہ بھائی آپ کو مجلس کے اندر نہیں کہنا چاہیے بعد میں کہنا چاہیے. بعد ہوتا کیا ہے, مسلسل ایک کنٹینیوس ایک ٹربل چل رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, وہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے یعنی ایک یا دو صف چھوڑ کے, اور مجلس کے دوران تبرک بٹا تھا اس میں بند تھا, وہ پیکٹ کھول کے بند کھایا جا رہا تھا. اب میری تو حالت خراب ہو گئی کہ بھائی خدا کا واسطہ بند مت کھاؤ, مجلس ہے کیوں یہ کر رہے ہو, آج تم یہ کھاؤ گے. بندہ بھی اچھا عمر کا, تو میں نے کہا تو دوسرے بچے سیکھیں گے. خیر تو وہ اس طرح بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو بند امام نے کہا تم کو نماز پڑھنی نہیں آئی اتنے عرصے سے ہمارے سامنے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا بس میرے اوپر یہ ہو گیا, میں زمین میں چل پھر گیا. عقل مند آدمی تھا, اس نے کہا مولا مجھے سکھا دیں. مولا نے کہا کہ اب دیکھو فائدہ کیا ہوا. مولا نے کہا میں دو رکعت نماز پڑھوں گا, نوٹ کرو کیسے پڑھ رہا ہوں. ہمیں جو یہ روایت ملی ہے یہ اس بندے کے ذریعے ملی ہے, اب اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر, کروڑوں لوگوں کی نمازوں کا ثواب اس بندے کے پاس. کیوں؟ اس نے ایک بات تحمل کر لی, تحمل کر لیا نا, ورنہ اگر یہ باہر چلا جاتا نعوذ باللہ تعالی, یہ کچھ اور بول دیتا یا کہیں اور چلا جاتا, نہیں اس بندے نے کریکشن کر لیا اپنی, اس کو ثواب مل گیا کروڑوں لوگوں کی نمازوں. امام نے کہا میں پڑھتا ہوں تم نوٹ کرو, یہ روایت ہمیں اس بندے سے ملی ہے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہی ادب خیال کیا, اب یہ عمل کس کے شبیہ ہے؟ امام معصوم کے شبیہ ہے. ظاہر بھی امام کے معصوم میں شبیہ ہو جائے نا, پر وہ بھی اثر کر دیتی ہے, وہ بھی اثر کر دے گی. تو اگر کوئی اول وقت نماز پڑھ رہا ہے امام معصوم کے شبیہ ہو رہا ہے, اور امام کے ظاہر کی طرح ظاہر اختیار کر لے, شباہت اور بڑھ گئی. اس خاطر آیت اللہ بہجت کے استاد نے کہا کہ بڑے معنوی مقامات تک پہنچ جائے گا. اب میں نے دو دفعہ کہہ دیا اس خاطر, مجھے نہیں پتا کس خاطر, مجھے یہ لگ رہا ہے اس خاطر, ٹھیک ہے. اب اصل مسئلہ تو وہی جانتے ہوں گے, وہ خود بہت بڑے آدمی تھے. تو امام خمینی نے ان کے بارے میں کہا تھا علی قاضی توحید کا پہاڑ تھے, کوہی از توحید, توحید کا پہاڑ تھے. پتہ نہیں کون سی توحید ان کے پاس تھی. بارہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, ہاں صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. باطن کو سنبھالنے کے لیے پہلی چیزیں کل عرض ہو گئی تھیں, خدا کی صفت کو ٹریگر کرو, خدا کی صفت آئے گی باطن سنبھل جائے گا. آج اس کے اوپر بات ہوئی ہے, ظاہر کو سنبھالو باطن بھی سنبھل جائے گا. ظاہر کو سنبھالنے کے لیے دو تین باتیں عرض ہو گئی ہیں, ایک بات اور عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں انتہائی اہم, اور وہ بہت مناسب ہے کہ آخری دن ہی بولی جائے تاکہ جتنی اس کے بعد بک بک چک چک ہونی ہے وہ ہونا ہی نہ ہو. پھر میں جا چکا ہوں گا میں کیوں جھیلوں بھائی آپ اگر آپ کو پسند نہ بھی آئے تو اب یہ اس وقت سنانے کے لیے بہت ہے چونکہ آخری ٹائم آ گیا ہے. صحیح ہے, اتنی کوئی خطرناک بات نہیں ہے لیکن بہرحال زندگی کو ہٹ کرتی ہے. وہ کیا ہے, اگر آپ کو باطن کو بچا کے رکھنا ہے, باطن کو تباہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کام دوسروں کو دکھانے کے لیے مت کریں. بس اتنا آپ کی زندگی میں سکون پہلے بھی ہے اور بڑھ جائے گا. کیا کریں, کوئی کام دوسروں کو دکھانے کے لیے مت کریں. یہ گاڑی لے لوں تو لوگوں کو پتا تو چلے کہ کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے. ارے تم گاڑی میں بیٹھو سکون سے, بھی بچوں کو ادھر سے ادھر کرو, ان کے حکم کے تحت کرتے رہو, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دو لوگ کیا دیکھیں گے, اس کو چھوڑ دو, گھر ایسا ہو لوگ دیکھیں گے. اب بھائی لوگوں کی کیوں پرواہ کیے جا رہے, لوگوں کے اوپر اپنا اثر مت ڈالو. اس کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں سنبھال لیا نا, آپ کی بھی زندگی آسان اور آپ کا باطن سنور گیا. باطن تباہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ظاہر کو اس سے زیادہ قیمت دے دیتے ہیں. ظاہر کو اتنی زیادہ قیمت مت دیں. کتنی قیمت دینی ہے؟ جتنی شریعت نے دی ہے. ایسا لباس مت پہنو کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں اس نے کیا پہنا ہوا ہے, مت کرو. اتنا مہنگا لباس مت پہنو کہ لوگ کہیں اسراف کر رہا ہے, مت کرو. سادہ زندگی گزارو, جو تمہاری ضرورتیں انہیں پورا کرو, تھوڑا سا سہولتوں میں چلے جاؤ, اس سے زیادہ پہ مت جاؤ. دکھاوے کا کوئی کام مت کرو. ایک جملے کے اندر سادہ ترین بات, دکھاوے کا کوئی کام مت کرو. یہ جو پروٹوکول بازی ہے نا, یہ انتہائی خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک کام ہے. مثال کے طور پر آپ یہ, میں آپ کو, آپ سے ملوں اور ایک خاص انداز میں ملوں اور ان سے کہوں کہ یہ علماء کی شان ہے کہ وہ ایسے ملتے ہیں, نہیں, اللہ کے رسول سے بڑھ کرو. اللہ کے رسول نے اپنے لیے شان نہیں بنائی ہے. اللہ کے رسول نے زندگی گزاری, سادہ زندگی گزاری. نبی کے بارے میں اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, ایسے کپڑے پہنتے تھے, ایسی سواری پہ بھی سوار ہو جاتے تھے, یہ بھی کر لیتے تھے, وہ بھی کر لیتے تھے, کیوں کیا؟ ابھی ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے, ذرا سی کسی کے ہاتھ میں ایک پوزیشن آتی ہے تو کہتا ہے اس پوزیشن کی شان یہ ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. ارے بندے خدا, تمہارے پاس کون سا نبوت سے بڑھ کر مقام آ گیا, کون سا امامت سے بڑھ کے مقام آ گیا, کہاں سے شان سیکھ رہے ہو؟ اور یہ اتنی مصیبت بن گئی ہے, اتنی مصیبت بن گئی ہے, لگتا ہے زندگی اپنے لیے نہیں گزر رہی, لگتا ہے دوسروں کے لیے گزر رہی ہے. اور جو اس گیم میں جاتا ہے, ایک تو ایک نہ واپس نہیں آتا, دوسرا یہ کہ اس کا چین سکون ختم, اس کا چین سکون برباد ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھو, کپڑے پہن لیں, یہ دیکھو جن کپڑوں کو پہن کے آرام ملے. اب اس پہ جا رہے ہو میں یہ ایسا پہنوں ویسا پہنوں, یہ شان و شوکت, یہ کر دے, کیوں ایسا کروں؟ اور جتنا اس ظاہر پہ توجہ دیتے رہیں گے, باطن تباہ ہوتا رہے گا. کیوں؟ شو بازی ہے, ریاکاری ہے, دوسروں کو متاثر کرنا ہے. اصل دوسروں کی کہانی بیچ میں آ کیوں رہی ہے؟ اب میں آپ کو اپنے اوپر رکھ کے بتاتا ہوں. چل مثلا میں مجلس پڑھنے آ جاؤں اور مجھے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میرے اندر خطابت کا فن ہے, فنکاری کروں گا, فنکاری کروں گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اوپر ذرا پتا تو چلے خطیب آیا تھا. اللہ اکبر. اس سے یقین مانو اتنا بھی نہیں ہوگا کہ سامنے والوں کے دلوں پہ اثر پڑے, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا اس سے. کیوں؟ دلوں پہ حکومت خدا کی ہے. یہ جو سر ہے نا, یہ صرف ہلتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا, دلوں پہ بات نہیں جائے گی. تو آپ اور میں جو بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو شان مل جائے گی, یہ کریں گے تو عزت مل جائے گی, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا, زندگی برباد ہوگی. اپنے ظاہر باطن کو, اندر کو اتنا خوبصورت کر لو کہ باہر دکھانے میں کوئی پرابلم نہ ہو, سادہ ترین کام. تو یہ آج جتنی بھی کنسنٹریشن ہے ہماری کس پر ہے؟ وہی کہ ہمیں باطن کو کیسے سنوارنا ہے. اور اس سلسلے میں یہ جو آخری قانون ہے عزیزان محترم, یہ سب سے اہم قانون ہے. میں پوری زندگی اپنی جب دیکھتا ہوں, جب سے میں کالج میں تھا اور مثلا طالب علم بنا, تو میں دیکھتا ہوں زیادہ تر وقت ہمارا اس بات کے اوپر لگتا تھا کالج میں ادھر ادھر ہم کیسے لگ رہے ہیں, زیادہ تر اس پہ لگ جاتا تھا. ابھی خاندانوں میں دیکھتا ہوں زیادہ تر دکھاوے کے اوپر لگتا ہے, زیادہ تر اسی شان و شوکت کے اوپر لگتا رہتا ہے, ریسورسز بھی اسی پہ لگتی رہتی ہیں, اٹینشن بھی اسی اوپر لگتی رہتی ہیں, اسی پہ تھکتے رہتے ہیں, اسی پہ مرتے رہتے ہیں, اور ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی پرسکون کرو بھائی, بندگی میں گزارو اپنی. اور بدترین شان وہ ہے جو دین کے کام کے ذریعے دکھائے. مجلس رکھوں گا, وہ تبرک کھلاؤں گا, لوگوں کو یاد رہے تم امام حسین کے نام کو اپنی شہرت کے لیے پل بنا رہے ہو, اب امام حسین تمہارے ساتھ نہیں ہے, شہرت مل جائے گی, امام نہیں ہے. اب یہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو جو دنیا سے چاہ رہا ہے مل جائے گا, جو بھی یہ کام کرے گا نا اسے پیسہ ملے گا, شہرت ملے گی, دنیا مل جائے گی. سید الشہداء نہیں ہے. سید الشہداء کسے ملیں گے؟ اپنے اوپر پاؤں رکھے, اپنے اوپر پاؤں رکھے. آج تو چند منٹس میں عرض کرتا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے, وقت ختم ہو چکا ہے. امام خمینی کے والد کے, امام خمینی کے گھر پہ ایک صاحب مجلس پڑھتے تھے, ان کا نام تھا آغا کوثری. سادہ سی طبیعت کے, جیسے پرانے زمانے کے بعد مولانا حضرات ہوتے تھے نا, سادہ طبیعت کے, نہ ادھر دکھاوا نہ کوئی لیا, بہت نفیس. تو وہ وہاں پہ مجلس پڑھتے تھے. اچھا, بہت زیادہ ان کی آواز میں کوئی گھنگرج بھی نہیں تھی, کوئی بہت زیادہ مثلا متاثر کرنے والی کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ ہم لوگ اس کو ریڈیو پہ کبھی سنتے تھے, کبھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی اس آدمی میں خاص بات کیا ہے. وہ ان کے گھر پہ وہی مجلس پڑھتے تھے. باہر اب یہ تو پتا تھا کہ امام خمینی جیسا عارف ہے وہ عام آدمی کو مجلس نہیں پڑھوائے گا, کوئی بات تو ہے یہاں پر. نہیں, سمجھ میں نہیں آتا تھا بات کیا ہے. کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی, یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک واقعہ سامنے آیا, وہ آغا کوثری نے کچھ لوگوں کو بیان کیا تھا. تو انہوں نے بیان کیا کہنے کی کہ میں محرم کا وقت تھا, شیڈیول بہت سخت تھا, ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس. اچھا, یہ بھی ایک بات عرض کر دوں, آپ میں تو ظاہر ہے کوئی اتنا زیادہ مجلس میں پڑھنے والا نہیں ہے, لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہاں سلام پڑھنے والے تو ہوں گے, مرثیہ پڑھنے والے بھی ہوں گے. آیت اللہ علی نقی نقوی, معروف بے نقن صاحب, ان کا ایک اصول کسی نے مجھے بتایا. میں نے پوچھا دوبارہ کہ بھائی یہ یہی ہے یا نہیں ہے, تو مجھے بتایا لوگوں نے کہ ہے. اب کسی کوئی اگر ثابت کر دے کہ یہ نہیں تھا, آپ کو غلط پتہ چلا, ایک علیحدہ مسئلہ, میں تسلیم کر لوں گا. لیکن اب تک جو مجھے کسی نے بتایا وہ یہ بتایا کہ 24 گھنٹے میں ایک مجلس پڑھتے تھے, مجھے یہ بتایا. اور پاکستان میں جو ان کے میزبان تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یعنی مولانا ایک مجلس پڑھتے تھے, اور بعض اوقات اگر 20 منٹ کی ایک مجلس پڑھ لیتے تھے پھر دوسری نہیں پڑھتے تھے, بہت سخت تھے, انہوں نے یہ بتایا. اب ممکن ہے کہ وہ انڈیا میں اپنے آبائی علاقے میں 4 پڑھتے ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن جو کراچی پاکستان میں جو ان کے میزبان تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک مجلس پڑھتے تھے, اس کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا, میں جب مجلس پڑھنے لگا میں نے کہا بھائی میں اتنا عالم نہیں ہوں, میں 2 پڑھوں گا, میں اتنا عالم نہیں ہوں, لیکن یہ میں نے طے کیا کہ میں 2 سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. تو بہت ریئر کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں, کبھی کسی کو وعدہ کر لیا تھا پھر دوسرے سے بھی وعدہ کر لیا, اور 3 ہو گئیں تو 3 ہو گئیں, ورنہ میں کوشش کرتا ہوں 2 سے زیادہ ہرگز نہ پڑھوں. اصول بنا کے رکھا ہوا ہے شام غریبہ 1 پڑھوں گا, چاہے 2 جگہ عشرہ پڑھوں, شام غریبہ 1 پڑھوں گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اصول بنایا اپنے لیے. تو جو آپ میں سے جو لوگ ذرا اس طرح کے کاموں میں, ان کی خدمت میں عرض کروں گا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا, کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایک ایک آدمی 6-6 عشرے پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب معلوم ہے کہ یہ 6 عشرے کیسے پڑھے جائیں گے. محمود صاحب آپ آگے آ جائیے, مسعود صاحب پیچھے چلے جائیے, یہی چلتا رہے گا. پھر بھائی پڑھو ڈھنگ سے, پڑھو کم, پڑھو اچھا, پڑھو کوالٹی کا کام کرو. ٹھیک ہے, چلو قطع نظر. تو وہ آغا کوثری نے بتایا کہ محرم کا زمانہ تھا اور وہ مجلسیں, کہنے کہ مجلسیں ایک کے بعد ایک پڑھنی ہوتی تھیں اور اس میں آنا جانا بھی تھا, تو بہت کرنچ تھا. تو کہنے کہ میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ کے نکلا تو کچھ بچے میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آغا کوثری آپ ساری مجلسیں بڑوں کے لیے پڑھتے ہیں, ہمارے لیے ایک مجلس پڑھیں. اب کہنے کہ میں نے دیکھا کہ بھائی یہ کرنچ بھی ہے اور میں کہاں سے ان کے لیے مجلس پڑھوں, لیکن کہنے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑا ٹائم ہے, شاید پڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے بچے سے کہا چلو میں پڑھتا ہوں تمہارے. تو کہنے کا وہ بچہ مجھے پکڑ کے لے کے آ گیا ایک کمرے میں, وہاں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میں نے وہاں پہ مجلس پڑھ دی, تھوڑے سے فضائل بھی پڑھ دیے, تھوڑے سے مصائب بھی پڑھ دیے. وہ پڑھ کے میں اٹھنے لگا تو وہ چائے لے کر آ گیا, کہنے لگا آگا چائے پئیں, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں بعد میں چائے سرو ہوتی ہے. تو کہنے کہ میں چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا بالکل ٹھنڈی. اب کہنے کہ میں سوچا کہ ٹائم بھی ختم ہوا ہے اور یہ چائے بھی ٹھنڈی لایا ہے تو میں اس کو نہ ہی پیوں, تو میں نے کہنے کا میں نے چائے چھوڑ دی, میں چائے میں باہر چلا گیا. خیر بچے خوش ہو گئے, کہنے کہ بچے خوش ہو گئے کہ بھائی آغا کوثری جیسا خطیب جو ہے وہ ہمارے یہاں مجلس پڑھ کے چلا گیا, صحیح ہے. ابھی ہمارے بچے نہ سیکھ جائیں ہر یہاں آنے والے عالم کو اپنے گھر گھسیٹنا شروع کر دیں. نہیں بھائی یہ نہیں کرنا, یہاں بہت فاصلے دور ہیں, وہیں پہ وہیں تھی. تو خیر وہ آکو سے چلے گئے. تو بعد میں رات میں بی بی کی زیارت نصیب ہوئی, درود بھیجے محمد وال محمد, صلی علی محمد وال محمد وعجل فرج. بی بی نے کہا کوثری سارے محرم میں تمہاری یہ ایک مجلس قبول ہوئی ہے, بس یہ والی مجلس. آقا کوثری بہت خوش ہوئے کہ میری مجلس قبول ہو گئی. انہوں نے کہا بس ایک شکوا ہے. کوثری نے کہا بی بی, کہا چائے میں نے خود بنائی تھی, چائے میں نے خود بنائی تھی, چائے نہیں پی تم نے. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے, اس میں کوئی کھیل کی اجازت نہیں ہے, کوئی دکھاوے کی اجازت نہیں ہے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم لوگ اس کی حساسیت کو نہیں سمجھے ابھی, میں صحیح بتا رہا ہوں, میرے جیسے ہم لوگ زیادہ تر نہیں سمجھے. یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں سید الشہداء کے نام پر, ان کا دسترخوان وسیع ہے, وہ ہم جیسے مجھ جیسے کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں, لیکن معاملہ آسان نہیں ہے, معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے, عقیدت کا معاملہ ہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے, ظاہر کو سنبھال لیں, باطن بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم اسی راستے پہ چل نکل رہے ہیں, الحمدللہ اس راستے پر ہیں اور آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور عزیزان محترم, خاندان کریم ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, خاندان کریم ہے. محبت سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ, خلوص سے پیش آئیں, اس میں بہت طاقت ہے. اور خاندان کریم ہے, ایک ایک پہ نظر ہے, ایک ایک پہ نظر ہے کون کیا کر رہا ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نظر نہیں آ رہا, نہیں نہیں, اندر تک کے اسرار سب کھلے ہوئے, کس نیت سے بیٹھے ہیں, کس اسٹائل سے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے تھے, کیا سوچ رہے تھے, سب معاملہ کھلا ہوا, کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. آپ کے جو دلوں میں سید الشہداء کا عشق ہے, یہ ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. آپ کے دلوں میں جو سید الشہداء کی محبت ہے, ان سے چھپی بھی نہیں ہے. تو ایک بات ہمیشہ میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اگر آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ایک طرف سے نہیں ہیں, وہ بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے چاہنے والے. بس فرق کیا ہے, ہم فقیر ہو کر ان کے چاہنے والے ہیں, وہ شاہ ہو کر ہمارا چاہنے والے ہیں, یہ فرق ہے. ہم تو فقیر ہیں, ہمیں تو چاہنا ہی تھا, لیکن وہ بادشاہ ہے پھر بھی چاہتا ہے, اس کی بڑی بات ہے. کرامت ان کے در پر ہے, آپ کو اور مجھے تھوڑا سا محنت کرنی ہے خلوص کے لیے. ہائے ہائے, کس کے مصائب پڑھوں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات واقع سمجھ میں نہیں آتا مصائب کس کے پڑھیں. ایام واپسی کے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مدینے کی واپسی کے ایام, اور جب گھر واپس آتا ہے انسان, تو مجھے نہیں معلوم, کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ نہ کرے کہ آپ نے اپنے کسی عزیز کو دفنایا ہو, یہ غم بہت سخت ہے. بہرحال بہت سارے لوگوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے اعزہ اقربا دنیا سے گئے ہوں گے, لیکن دو تین وقت بڑے سخت ہوتے ہیں, دو تین وقت بہت سخت ہوتے ہیں. ایک وہ وقت سخت ہوتا ہے جب آپ نے جو مرحوم مرحومہ کو قبر میں دفنانا ہوتا ہے, یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے, جب لاش جسد رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے, یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. ایک اور دوسرا سخت وقت کون سا ہوتا ہے, جب آپ گھر واپس آتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے, بڑا سخت وقت ہوتا ہے. کیوں سخت ہوتا ہے, جب رات ہوتی ہے نا, تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ جو گیا تھا وہ واپس نہیں آیا, بڑا دل کوڑتا ہے کہ بھائی جو گیا وہ واپس نہیں آیا. اچھا اگر جو واپس آنے کا انتظار کر رہا ہو وہ ماں ہو تو پھر نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ بڑا سخت ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے. آج تو مجھے پرسا دینا ہے کچھ ماؤں کو, کچھ ماؤں کو پرسا دینا ہے. تو میں سب سے پہلے کس ماں کا انتخاب کروں؟ میں مادر علی اصغر کا انتخاب کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا سکون تھا جب سید الشہداء نے کہا بچہ مجھے دے دو. کتنا سکون ہے اس ماں کے اندر. اللہ اکبر. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خدا نے متعال نے کہا کہ بچے کو پانی پہ ڈال دو. ماں گھبرا گئی کہ میں بچے کو پانی پہ ڈال دوں, تو کہا نہیں چلو لکڑی کے صندوق میں ڈال دو. لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا. اب بھی ماں گھبرا رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں جائے گا. بڑا خدا نے متعال نے دلاسہ دیا اور یہ کیا اور کہا کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا کہ ہم تمہارے بچے کو پلٹا کے لائیں گے. یہ سب خدا نے حضرت مادر موسیٰ کو مضبوط کیا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے, خدایا تو نے مادر علی اصغر کو کتنا مضبوط کیا؟ بچہ دے بھی دیا اور یہ بھی پتا تھا کہ جو خیمے سے گیا ہے یہ واپس نہیں آئے گا, یہ بھی برداشت کر لیا. اب سید الشہداء جب حضرت علی اصغر کا جنازہ لے کر آئے, ایسے ایک رسم تھی اس دن, پورے دن یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شہید ہوتا تھا اس کے جنازے کو خیموں تک لاتے تھے, اور ایک خیمہ تھا جہاں پہ سارے جنازے رکھے ہوتے تھے. لیکن آج تو نہیں معلوم کیوں سید الشہداء علی اصغر کا لاشا خیمے تک نہیں لائے. سید الشہداء علی اصغر کے لاشے کو خود دفنانے کھڑے ہو گئے. چند جملے عرض کروں گا, ذرا سا توجہ کیجیے گا. کبھی آپ نے لاشا دفنانے کے وقت کو دیکھا ہو اور یہ دیکھا ہو کہ پانی اوپر سے ڈالتے ہیں, یہ کیوں پانی ڈالتے ہیں؟ اب ذرا سوچے گا, کربلا کی مٹی تو پہلے ہی اتنی گرم تھی, اس پر علی اصغر کا لاشا رکھا, اس کے اوپر گرم مٹی ڈالی, اب کیا خواہش ہوئی ہوگی پانی تو ڈال دو. ارے مولا کے پاس تو علی اکبر کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے, یا ہے لیکن مولا نے برداشت کر لیا, سب کچھ جھیل لیا, علی اصغر کو بھی دفنا دیا. ایسو یہ ہو گیا معاملہ. اب ذرا تصور کیجئے گا, جب شام غریبہ آئی ہوگی اور مادر علی اصغر کو یاد آیا ہوگا میرا بیٹا کہاں ہے. اب عزیزو میں آپ کو مصائب کے اور وقت میں کیسے لے کے جاؤں؟ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ذرا سا تصور کیجئے گا کہ یہ مائیں جب مدینے واپس آئی ہوگی تب کیا ہوا ہوگا. عزیزو یہ میں نے سارے مصائب عرض کر دیے نا, اب ذرا سا اپنے وقت کے امام پہ توجہ کیجئے گا. عزیزو بس دو جملے اضافہ کروں گا. میں نے عرض کیا تھا نا, کوئی لاشا دفنا کے گھر واپس آیا ہو, آج امام وقت بابا کو دفنا کے آئے. آپ میں سے کسی نے اپنے والد کو اگر دفنایا ہو تو کچھ یاد کرنا کیا ہوتا ہے. آج امام وقت اپنے والد کے لاشے پر کھڑے ہیں, ان کو دفنانے کے لیے آئے ہیں, اور عجیب غربت کا وقت ہے, اتنی غربت کا وقت ہے, امام کی زندگی خطرے میں ہے اور کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں امام حسن عسکری کا لاشا دفنانے کے لیے. سلام ہو اس امام غریب پر جس نے کم سنی میں باپ کا لاشا دفنا دیا. ماتم ہے
ہائے مارا حسن عسکری کو بولی نرجس یہ با قلب مستر ہائے مارا حسن عسکری کو جیتی بیٹھی ہوں والی کو کھو کر ہائے مارا حسن عسکری کو اٹھ گیا ہائے ہادی ہمارا مر گیا بے قصوں سہارا گیا ہائے ہادی ہمارا مر گیا بے قصوں کا سہارا ہر طرف گھر میں محشر ہے برپا ہائے مارا حسن عسکری کو بولی نرجس یہ با قلب مستر
ہائے مارا حسن عسکری
سال 29 کیسا آیا ساتھ والی کا جس نے چھڑایا
سال 29 کیسا آیا
والی کا جس نے چھڑایا پھر گیا مجھ سے میرا مقدر ہائے مارا حسن عسکری کو بولی نرجس یہ با قلب مستر ہائے مارا حسن عسکری کو یا حسین
Yeah.
कैसे वो सोएगी घबरा कर रुपए मोह से निकले تیری خاطر نہ چھو سال بھر پھر کریں گے یہ بات روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار
روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار
اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا
الوداع حسین ہے حسین الوداع
الوداع شہ مشرق الوداع
الوداع شہ مشرق الوداع
بنت احمد کے نور عین الوداع
محمد صلی
اللہ
علیہ وسلم جزاک اللہ everybody just before the زیارت there's a little appeal from the committee of Mahmoodi Welfare Association that there's a treasurer sitting outside can you please donate as much as you can on the way out so that these majlises can be continued par Muhammad wale Muhammad صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله أخلحت مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وحاني ابن أروى وحبيب ابن مساهر والهر الشهيد الرياهي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزهفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا نيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء، وفقنا الله زيارتك يا مولاه، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب اللص والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، سيدي يجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني.